بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
انسان کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل ہوتی ہے. جھوٹ چاہے قول میں ہو چاہے فعل میں ہو اتنی قوی شے ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے گلے میں لعنت کا خوف پڑ جاتا ہے. قرآن مجید نے دونوں قسم کے لوگوں کے واقعات بیان فرمائے. جو لوگ اپنے قول و فعل میں سچے تھے ان کے واقعات بھی ذکر ہوئے تھے تاکہ ہم سچائی میں ان لوگوں کی اقتداء کر سکیں, اور جو لوگ ان دونوں چیزوں میں جھوٹے تھے اللہ تعالی نے ان کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم اس قبیح فعل سے اجتناب کر سکیں. صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے, فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فرمایا کہ لوگوں سچائی کو لازم کرو, سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. وما یزال الرجل یصدق ویتحرى الصدق حتی یکتب عند اللہ الصدیق. فرمایا کہ انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچائی کا قصد کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ بہت زیادہ سچا رکھ دیا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ ایاکم والکاذب فإن الکاذب یهدی الی الفجور وإن الفجور یهدی الی اللہ. لوگوں اپنے آپ کو فسق و فجور سے بچاؤ. فسق و فجور انسان کو فاسق و فاجر بنا سکتا ہے. جھوٹ سے انسان فاسق و فاجر بن جاتا ہے اور فسق و فجور ایسی لعنت ہے کہ اس سے انسان جہنم میں جاتا ہے. پھر فرمایا کہ وما یزال الرجل یکذب ویتحرى الکذب حتی یکتب عند اللہ کذبا. انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت زیادہ جھوٹا دکھ دیا جاتا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے.
اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ بعض دفعہ کلمہ خیر انسان کی زبان سے نکلتا ہے لیکن اس کے نزدیک اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا, لیکن اللہ کے نزدیک وہ کلمہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور بعض کبھی کلمہ برا کلمہ انسان کی زبان سے نکلتا ہے اور اس کے نزدیک اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا, لیکن اللہ کے نزدیک اس کی برائی اس حد تک ہوتی ہے کہ یہ اس انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سچائی اختیار کرنی چاہیے اور جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں جو سبب بیان ہوا ہے کہ اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگ جو ہیں ان کا ساتھ ان کے ساتھ ہی ڈر جاؤ. صحیح بخاری میں قصہ کعب بن مالک بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. غزوہ تبوک یہ سن 9 ہجری ماہ رجب میں ہوا ہے اور اس میں اعلان عام تھا کہ سبھی لوگ جہاد کے لیے. اور یہ بات یاد رہے کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایا ہے, لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں جہاد فرض عین ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کفار مسلمانوں پر حملہ آور کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا فکلہ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان میدان معرکہ میں ساتھ میں یہاں سے ہٹ کر دوڑ کر جائے, یہ منع ہے. فرمایا کہ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اور تیسری صورت یہ ہے کہ خلیفہ جو خلیفہ وقت وہ اعلان عام کہ سبھی لوگ جہاد کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاخرتم الی الارض. یہاں سے غزوہ تبوک کا ذکر شروع ہوتا ہے. اور حضرت کعب بھی اس ضمن میں شامل تھے, لیکن مختصر یہ ہے کہ اپنی سستی کی وجہ سے یہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تھے تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق تھا, دل اختصار آپ ذرا یہ بات یاد رکھیں کہ کفر کی 4 قسمیں, کفر کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے کفر انکار اور دوسرا ہے کفر ایمان, تیسرا کفر جحود اور چوتھا کفر نفاق. یہ 4 قسم کے کفر ہیں, کفر انکار, کفر ایمان اور کفر جحود اور کفر نفاق. کفر انکار کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کفر جو عام طور پر جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے, لا علمی کی وجہ سے, اور ایسے شخص کے کل کو مسلمان ہونے کی امید ہوتی ہے کہ کل یہ مسلمان ہوگا. بعض اہل علم کے نزدیک ہدل للمتقین سے مراد یہی ہے کہ قرآن جو ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے, اس سے مراد وہ متقی ہیں جو وہ متقی بالقوہ ہیں, متقی بالفعل نہیں ہے. یعنی معنی اس کا یہ ہے کہ ابھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن کل کو یہ لوگ اسلام کے علم بردار ہوں. یہ کفر انکار ہے. اور کفر انعاد وہ کفر ہے جو ضد اور اڑی اور تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے, جس طرح کے ابو طالب کا کفر معلوم ہے. اور تیسرا کفر جو ہے یہ کفر جحود ہے. جحود جہل سے ہے, جہل کا معنی بھی انکار ہے, لیکن انکار اور جہل میں فرق ہے. جہل اس کفر کو کہا جاتا ہے کہ حق معلوم ہونے کے باوجود انسان حق کو تسلیم کرنے کی کوشش نہ کرے, اس کا انکار ہے. اس کی مثال فرعون اور اس کی قوم کا کفر ہے. قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, یعنی ان کو یقین تھا کہ جو بات موسیٰ ہمیں بتا رہا ہے یہ بالکل سچی ہے, برحق ہے, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیا. یہ دکھوں ہے. تیسرا کفر ہے, کفر چوتھا کفر ہے کفر نفاق, یعنی وہ کفر جو دل سے ہو لیکن زبان پر کلمہ ہو. یا کہ ہاؤ دیوت ان ہاؤ لائے دیوت ہے. اگر وہ مسلمانوں کے پاس ہے تو اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے, اگر وہ کافروں کے پاس ہے تو ان کے ساتھ اپنی دوستی کا اظہار کرتا ہے. قرآن مجید کے شروع میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے کسی قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے دل سیاہ تھے اور بڑے طلیق النسان تھے. وہ آج اس خدمت میں حاضر ہوئے, جھوٹ گھڑ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش کیے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کو آگاہ کر دیا کہ ان لوگوں کا یہ کردار ہے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فرمایا یہ لوگ قلیل ہیں, نفاق ہیں, اور ان کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے. یہ جھوٹ بول کر چھوٹ حضرت کعب بن والے ان کی سیرت معروف ہے. انصاری تھے, مدینے کے رہنے والے تھے, حبیب تھے, شاعر تھے, قادر الکلام تھے, اور جیسی بات چاہتے یہ بنا کر لوہے کو سونا بنا کر یہ پیش کر سکتے. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی واپس تشریف نہیں لائے تھے, آنے والے تھے. میرے دل میں جھوٹ بنتا تھا, پیدا ہوتا تھا, وہ نکل جاتا کہ یہ ادھر پیش کر دیا جائے, یہ پیش کر دیا جائے. لیکن جب آپ واپس تشریف لائے تو میرا دل بالکل صاف صاف کہ خیر اگر ہے تو وہ صرف سچائی میں ہے, جھوٹ نہیں. انہوں نے اس سچائی کو اختیار کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ ما خلفک یا کعب, اے کعب تو پیچھے کیوں ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں, صرف اپنی سستی کی وجہ سے میں پیچھے. آپ نے فرمایا لوگوں اس میں سخت ہے, انتظار کرو. اور انتظار کیسا کرا؟ مسلمانوں کو یہ کہہ دیا ان سے بائیکاٹ کر, کسی نے گفتگو نہیں کرنی, کسی نے ان سے مکالمہ نہیں کرنا, حتیٰ کہ سلام کا جواب تک بھی نہیں دیا. بڑی آزمائش کی ذریعے. اور فرماتے ہیں کہ میں چونکہ نوجوان تھا, مجھ پر یہ اطلاع آئی تو میں نے دیکھا کہ میں اکیلا ہوں اس اطلاع میں یا کوئی اور بھی شکتی ہے. پتا چلا کہ دو اور بھی پکے سچے مسلمان موجود ہیں اور ان کا کردار بھی مجھ جیسا ہے. ان میں سے ایک مرارہ بن ربیع العمری اور دوسرے ہلال بن امیہ الباقی. یہ چونکہ حدیر عمر سے بوڑھے تھے تو بہر یہ کم رہتے تھے, نہ بہر نکلتا تھا, حتیٰ کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آتا تھا. تو کہا کہ کوئی میری طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا آپ کے بیٹھ. کہتے ہیں کہ اس حد تک مجھ سے لوگوں نے اعراض کر لیا, منہ پھیر لیا کہ ابو قتادہ وہ میرے پچھیرے بھائی تھے. ایک دفعہ وہ دیوار بنا رہے تھے, میں ان کے گھر میں چلا گیا, دیوار پھلاؤں کر وہاں ان کے پاس کیا شرام کا, تو شرام کا جواب نہیں. پوچھا کہ میں نے کبھی کوئی جرم کی, کوئی بات کا جواب نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے روک لیا تھا. یہ ہے اتباع شریعت, اتباع رسول. آپ نے روکا. دوسری تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول ہو آ, اللہ و رسول ہو آ. اور اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ کلمات ان کے خطاب نہیں, مکالمہ نہیں ہے, نہ اس کے ساتھ کی مکالمہ. پھر اس کے بعد وہ مایوس ہو کر واپس آیا. وہ کہتے ہیں کہ میں پہلی صاحب نماز پڑھنے کی کوشش کرتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا تھا. آپ کے چہرہ انور میں اگر کبھی خوشی ہوتی تو اس کے آثار چہرے پر ظاہر ہوتے, غمی کے آثار بھی ظاہر ہوتے. میں انتہائی کوشش کرتا آپ میری طرف التفات فرمائے, میری طرف آپ توجہ فرمائے. کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا آپ منہ پھیر لیتے, جب میں دوسری طرف توجہ کرتا آپ میری طرف لیتے. میرے لیے شرم بڑی تکلیف, حتیٰ کہ جب 40 دن گزر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ازواج کو یہ حکم دیا کہ ان سے مقاربت نہیں کرنی, ملاب نہیں کرنا, تو بلکہ آپ نے عورتوں کو الگ بھی کرنی دے, ان کی بیوی اس گھر کو چھوڑ کر وہ اپنے والدین کے پاس چلی. کہا کہ ان حقیب اہلک, ان حقیب اہلک اپنے والدین کے حق نہیں تھا. دوسرے چونکہ معذور تھے, ان کی بیویوں نے اجازت چاہی, اللہ کے رسول نے اجازت دے دی, لیکن آپ نے فرمایا تمہاری مخالفت نہ. تو حضرت کعب نے یہ کہا ان حقیب اہلک, تو اپنے اہل میں چلے گا. یہ الفاظ دیتے ہیں, یہ تعریف کے الفاظ ہیں علماء کے, تعریف یعنی ان لفظوں سے امام شطانی نے نیل اتارنا اور بعض دیگر محدثین یہ استدلال کیا ہے کہ اگر انسان کی نیت جو ہے وہ طلاق ہی ہوگی تو پھر طلاق ہوگی, اگر طلاق ہی نیت نہیں ہوگی تو طلاق نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کیا, جس نے آپ سے طلاق دی تو آپ نے اسے کہا تھا کہ ان حقیب اہلک, اور اس سے مقصود وہاں طلاق ہے. لیکن یہاں حضرت کعب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کا مقصود طلاق نہیں تھا, الگ بھی نہیں تھا, بلکہ صرف یہی تھا کہ مخصوص وقت کے لیے مجھے علیحدہ ہوں. وہ چلی گئی اسی طرح, حتیٰ کہ 50 دن گزر گئے, 50 دن, اور آدھی رات کا ٹائم تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے, اس روز ان کی بات, اور آدھی رات حضرت جبریل علیہ السلام حضرت کعب اور ان کے ساتھیوں کی توبہ کی قبولیت لے کر آقا نازل ہوئے کہ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. فرمایا کہ اللہ نے اس سے پہلے مہاجرین اور انصار پر مہربانی فرمائی تھی, لیکن تین شخصوں پر مہربانی کو مؤخر کر دیا. اس وقت تخلیق سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو غزوے کے پیچھے رہے تھے, مراد نہیں, مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ نے ان پر شفقت فرمائی لیکن اپنی شفقت نظر کو ان کے لیے مؤخر کر دیا. اب اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر دی, اور یہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی زمین خراب ہونے کے باوجود ان لوگوں کے لیے فائن, حتیٰ کہ ان کی جانیں خود ان کی جانیں بھی ان کا کرنا. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مصیبت سے نجات دینے والا اللہ کی سوا کوئی نہیں, صرف وہی سننے والا, وہی ایک اکیلا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. وَظَنُّوا أَنَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَٰهًا وَاحِدًا. اے لوگوں, جب تم پریشانیوں میں گھر جاتے ہو تو یہ پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف ایک اللہ ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی. جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت سے ان نے سن لیا, ان کے دل میں بڑا احتیاط کہ کسی ذریعے سے ابھی نہ خواب تک یہ اطلاع پہنچا دوں کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی. تو مسجد نبوی سے ان کا گھر تقریباً 2 میل کے پاس لگا, جہاں یہ 7 مسجدیں ہیں جبل سرا کے قریب, تو یہاں ان کا گھر, بلکہ اس موقع پر جبل سرا کی سطح کے اوپر مکان بھی ان کا اوپر ہی تھا. تو اگر گھوم کر جائیں تو یہ فاصلہ زیادہ بن کر, اگر مسجد نبوی سے سیدھے پہاڑ پر چڑھ جائیں تو پھر یہ فاصلہ کم ہے. تو جب صبح کی نماز ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام میں ان آیات کی تلاوت کر, بہت خوش ہوئے, انتہائی خوش ہوئے, اور اتنی ان کی خوشی تھی کہ نماز کے بعد وہ دوڑ پڑے. کہا وہ حاضر نہیں تھے, شریک نہیں تھے نماز, انہوں نے صبح کے نماز اپنے گھر میں پڑھی, مکان کی چھت کے اوپر. جن کے پاس سواری نہیں تھی وہ دوڑے, جن کے پاس سواریاں تھیں وہ سواریوں پر چڑھ کر گئے. جو سواریوں والے تھے وہ دیر سے پہنچے, اور جو پیدل تھے وہ پیچھے سے پار کر چلے. کہتے ہیں کہ چلنے والا بھی بکر تھا, اگر تم یہ اوپر چڑھ رہے تھے اور آوازیں دے رہے تھے کہ یا کعب اب صرف اے کعب خوش ہو. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ آوازیں دینے والا کبھی تھا, لیکن میں کیونکہ مکان کے چھت کے اوپر تھا, میرے کان میں جب یہ آواز پڑی تو میں یہ سمجھ گیا کہ جا آج اللہ نے میری سن لی ہے, آسمان والے نے آج میری مشکل حل کر دی, آواز دینے والے نے یہ آواز دی کہ اے کار خوش ہوگا, اللہ نے تیری اور تیرے ساتھیوں کی توبہ قبول کر لی. صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں کہ کہا کہ فخرت ساجداً للہ, اللہ کے حضور میں سجدے میں کر کے. مسلمان کے لیے یہ ہے کہ جب کوئی بشارت کوئی خوشخبری ہے تو سجدہ شکر, سجدہ شکر اللہ کی نعمت کے, کہ شکریہ کا یہی آسان ترین اور بہترین طریقہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور سجدے میں کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اٹھا اور مبشر میرے پاس بتر کر, تو میرے پاس لباس صرف یہی تھا جو تھا وہ میں نے اتار دی اور اپنی دشاؤں سے دوبارہ لباس لے کر وہ کہی اور مبشر کو یہ لباس دیتے. پھر اس کے بعد جو لوگ سواریوں پر تھے جو پیادے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ پہنچے. حضرت کعب یہ کہتے ہیں کہ میں تیاری کر کے مسجد النبوی کی طرف جا رہا تھا اور رستے میں ہار پائی مجھے مبارکیں مل رہی تھی. ایسا مبارک کہتے ہیں کہ میں اسی طرح جب مسجد النبوی کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے شیر میں تشریف فرما ہے. آپ بیٹھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آپ کی مجلس میں شریک تھے. جب انہوں نے مجھے دور سے دیکھا تو دوڑے ہوئے میری طرف اور مجھے انہوں نے مبارک دی اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تیرا انور جو میری طرف تکنے کے لیے تیار نہیں تھا تو کہا کہ میں نے اتنی خوشی دیکھی کہ مجھے ایسے نظر آ رہا تھا کہ آج کی پشانی میں چوبوں کا چاند نظر آ رہا. فرمایا کہ اب صرف بے خیر یوم مر رہا نہیں تھا من جو والا دت کا ام تیار تھا. صحیح بخاری کی لفظ ہے. فرمایا اب صرف بے خیر یوم مر رہا نہیں تھا من جو والا دت کا ام ایسا خوش ہو جس دن سے تم ماں کے گھر میں پیدا ہوا ہے کبھی دنیا میں اتنی خوشی نہیں دیکھی جتنی آج خوشی تجھے دیکھی. اللہ کی جب مسلمان ہوئے تھے وہ بھی تو خوشی کا دے کفر کو چھوڑ کر مسلمان یہ دن بھی خوشی کا ہے. یعنی گویا کہ مسلمان ہونے سے لے کر توبہ قبول ہونے تک یہ اسی وقفے میں شمار ہو کر آپ نے فرمایا کہ یہ دن جو ہے یہ وقفہ جو ہے یہ تیرے لیے انتہائی خوشی کا وقفہ. انہوں نے کہا جی میری توبہ کا حصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے یہ سبھی اللہ کی راہ میں نے صدقہ کر دیا. آپ نے فرمایا ام سکا لے کر باہ اپنی طرف حضرت کعب نے سمجھتے مجھے جو نجات ملی ہے اس پریشانی سے جو مڑے جو مجھے رہائی ملی ہے یہ سچائی کی وجہ سے کہا کہ میں نے یہ عزم کر لیا کہ میری توبہ کا حصہ ایک یہ بھی ہے کہ جب تک دنیا میں زندہ رہا میں نے کبھی جھوٹ نہیں جھوٹ بولنا تو مسلمان کا کام تو نہیں. آپ نے فرمایا کہ آیت المنافق خلاف اذا حدث کاذب واذا وعد اخلف ویدا تو منا منافق انسان کی تین نشانی ہیں. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت کرتا ہے. اور بعض روایات میں ایک چوتھی خصلت کا بیان بھی کہ ویدا خاص مخاجر جب اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات ہو جاتی ہے گالی گلوچ کرتا ہے. فرمایا جس انسان نے یہ چار خصلتیں جمع ہو جائیں یقین کرنے کے کان منافقن سارے سن اس کے نفاق میں کوئی شک باقی نہیں بالکل خال کتا منافق نہیں. تو ہمیں خود دیکھنے کا یہ جائزہ لینا چاہیے اپنی زندگی کا کہ کبھی ہم نے جھوٹ بولا ہے, ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں, کیا ہم گالی گلوچ کرتے ہیں. اگر تو ہم نے یہ خصلتیں موجود ہیں تو یقین کر لیں یہ نفاق کی خصلتیں ہیں. اور ہر شخص اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے کہ مجھ میں یہ تباہتیں موجود ہیں. اگر کسی میں یہ چاروں تباہتیں موجود ہیں تو اسے یہ بھی یقین کر لینا چاہیے کہ اب میرے نفاق میں کچھ شک باقی ہے. قرآن مجید حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو تعریف کی ہے وہ ان لفظوں کے ساتھ کی ہے کہ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے, وعدہ خلافی نہیں کرتے, اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ مطالعہ کر کبھی آپ نے وعدہ خلافی نہیں. پہلی امتوں میں ایک شخص تھا, اسے قرض کی ضرورت پڑتی, بچے سے مانگا نہ مل سکا, پھر چلتے ہوئے وہ سمندر کے کنارے چلا گیا, وہاں کشتی پر سوار ہوا, سمندر پار کہیں کسی بستی میں جا کر غیر معروف بستی, وہاں کسی شخص کو تلاش کیا, کیا اللہ کے بندے مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے, وعدے پر تجھے ادا کر دیا جائے. اس نے کہا کوئی وکیل لاؤ. کہا کہ یہاں تو کوئی جاننے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. کہا تو وہاں لاؤ. کہا اللہ کے سوا کوئی وا نہیں. اس نے اس پر یقین کر لیا, اس نے اس پر اعتماد کر لیا اور اسے قرض دے دیا. وہ لے کر چلا گیا. جب ادائیگی کا وقت آیا اس نے پیسے جمع کر لیے, لے کر آیا, جب سمندر کے کنارے پہنچا تو وہاں دیکھا بڑی کریانی سلسلہ مواصلات جو ہے یہ منتقل ہے, آمد و رفت منتقل ہے. وہاں سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تجھے یہ پتا ہے کہ میں نے قرض لیا ہے, تو یہ جانتا ہے کہ مجھ سے اس نے کبھی قرض کیا تھا تو کفال میں نے تیل دی, اس نے مجھے مجھ سے واہ قرض کیا تھا تو واہ میں نے تجھے بلایا. اے اللہ تو اس سے میری دعا کہ میرا یہ وعدہ پورا کرنا. اور صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں کہ انسان جب کوئی وعدہ کر لے اور دل میں اس سے یقین ہو کہ میں نے اسے ادا کرنا ہی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق سے ادا کر دیتا. اس نے تدبیر کیا تھی, ایک لکڑی لی, اس کو کریتا, اس کے اندر وہ پیسے رکھ دیے, ایک رکھا رکھ دیا سب, اور اللہ کے شکر کر دیا. دوسرے طرف ہوا یہ کہ وہی شخص لکڑیوں کی طلب گھر سے نکلا ہوا تھا سمندر کے کنارے پر, وہاں دیکھا دور سے ایک لکڑی آ گئی, وہ آئی نہیں, اسے لایا گیا, خالق نے لایا, مالک نے وہاں پہ لایا, لیکن اس کو پتا نہیں ہے. یہ لکڑی پکڑ لی, جب گھر گیا لکڑی کو پھاڑا, اس سے وہی پیسے نکلا, روپا بھی نکلا, پیسے اس نے بعد میں جب سلسلہ آمد و رفت شروع ہوا تو وہ 1000 دینار پھر بنا کر اس کی بستی میں پہنچ گیا. پھر اس نے جا کر کہا کہ اے اللہ کے بندے میں نے کسی یہ قرض لیا تھا, اللہ اگر آج ہماری بنی ہوتی تو پھر کیا ہونا, جو کچھ پہلے ملا ہے اس کا اظہار ہوتا, سوال کر مشکات میں حدیث ہے, پہلے زمانے میں ایک شخص نے زمین خریدی اور دوسرے نے جیتی, جب اس نے اس میں حلق لایا مشتری نے تو وہاں سے ایک خزانہ نکلا, جب خزانہ نکلا تو یہ شخص بائے کے پاس لے کر گیا, جا کر کہا اللہ کے بندے میں نے تو یہ مٹی تو اسے خریدی ہے, یہ خزانہ نہیں خریدا, اس خزانے کو واپس لے لو. اس نے کہا کہ نہیں, جب میں نے بیچی تھی مٹی اور مٹی کے اندر جو کچھ موجود تھا سب فروخت کر دیا, میں نے کوئی شہر واپس نہیں لی. انسانی تاریخ میں یہ عجیب قسم کی نگاہ ہے, اس کی نگاہوں میں بھی مشکل ہے, لیکن جہاں بیان کو امانت ہو وہاں انسانیت کی ایسی مثالیں قائم ہوئی. یہ کہتا ہے کہ میں نے رکھنے نہیں, وہ کہتا ہے میں نے واپس نہیں. میں واپس نہیں لے گا. یہ نزاع عدالت میں چلے گا. جب جج کے سامنے یہ مقدمہ گیا تو جج جو ہے اللہ کی طرف سے اسے یہ عام سکتی ہے. مومن مسلمان آج حاصل اللہ کی طرف سے اعانت حاصل ہوتی ہے. اس نے جب مقدمہ سنا جانبین کے درائل سنے, ایک سے کہا کہ تیرا جو لڑکا ہے, اس نے کہا جی ہے. دوسرے سے پوچھا تیری جو لڑکی, کہا جی ہے لڑکی. تو جج نے فیصلہ یہ دیا کہ لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دو اور خزانہ ان دونوں کو سپرد کر دو. اگر آج ہماری دنیا ہوتی تو پہلے برادری پوچھنی تھی ان کی برادری کیا ہے, جی قوم کیا ہے. اسلام کا نعرہ بعد میں ہوتا ہے, پہلے برادری, پہلے قوم. اور قوم میں سے قوم میں اگر یہی فرق ہوتا تو ابو بکر اور بلال کے ایک ساتھ میں اسلام کبھی کھڑے نہیں کرتا. صہیب رومی اور سلمان فارسی اور حضرت عمر کے ایک ساتھ میں کبھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. جو اسلام ہم نے قبول کیا ہے اس میں کالے گورے چھوٹے بڑے امیر غریب اور مرد میں کوئی فرق نہیں, جملہ حقوق ان کے برابر. یہ مسئلہ عجیب قسم کا مسئلہ ہے. حضرت کا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے سچائی قبول فرما لی, ان کی سچائی اللہ نے قبول فرما لی. انہوں نے کہا کہ میں نے عزم کر لیا کہ زندگی میں پہلے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ جو زندگی باقی ہے اس میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. ہم نے بھی کبھی ایسا عزم کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں. ہماری دنیا اور ہماری تفکیر اور سوچ کا جو انداز ہے وہ بھی بالکل مختلف ہے. کیسے امید رکھے ہم اللہ سے کہ ہماری جان بھی قبول ہو. ادھر حضرت کا کہ توبہ قبول ہوئی, اللہ نے ایسے نازل فرمائے قیامت تک ان کی تعریف و توصیف جو ہے وہ منبر و محراب میں پڑی جائے گی. سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ کعبہ اور اس کے ساتھیوں کی تعریف کے بعد. اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور مدینے میں رئیس المنافقین جو نفاق کا علم بردار تھے, یہ عبداللہ بن ابی تھا. صحیح بخاری میں مختلف مقامات پر ایک روایت موجود ہے کہ ایک غزوے میں ایک مہاجری اور انصاری وہ لڑائی ہو, مہاجری نے انصاری کے دبر پر مارا, اس کی پٹھ پر مارا. تو اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی, مہاجری نے کہا یا رسول اللہ, اور انصاری نے کہا یا لل المہاجرین, اور انصاری نے کہا یا لل انصار. مہاجر نے مہاجرین کو بلایا اور انصار نے انصاری نے انصاروں کو بلایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ خفا ہوں. آپ نے سنا یہ قومی کتاب دعوہ فإنہا منتنا, فرمایا کہ قومیت جو ہے یہ تو بدبودار ہے, اسلام اسے قبول نہیں. آج ہمارا جتنا پیغام ہے یہ سب قومیت کے ذریعے. اب یہ تارک کو مسلمان ہوں, قومیت اس کا واضح ہے, اصلیت اس کا واضح ہے. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی قوموں کو آوازیں دی, آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا منتنا, اسلام میں قومیت کا کوئی نہیں. دوسری طرف عبداللہ بن عبی کو موقع مل گیا, اس نے اپنے خاص خاص ساتھیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خلاف کرام کے خلاف بکواس کی, بڑے تحقیر کے انداز میں مسلمانوں کو سمجھا دیا, کہا کہ یہ وہی لوگ جو مصر پہ وہاں مکے سے آئے تھے, ہم نے ان لوگوں کے لیے قربانیاں دی اور ہم نے ان لوگوں کو اپنے مکانوں میں کھلایا, اپنی جائیدادوں میں ان کو حصہ دار بنا دیا, اس حد تک ہم نے اشار کیا, لیکن آج یہی لوگ ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں. اس نے اس قسم کی بکواس کی, اس کو ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام زید بن ارقم تھا, اس نے سن لی. جب بات اس نے سنی تو اس نے آ کر اپنے چاچے کو بتا دیا, چاچے نے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ یہ کس کا ہے, یہ اس نے بکواس کی آؤ کے خلاف اور آؤ کے ساتھیوں کے خلاف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا کہ تو نے یہ کہا ہے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتى ينفق, کہ ان لوگوں کو آئندہ مت کسی قسم کا کوئی خرچ دے حتیٰ کہ یہاں سے منتشر ہو جائے چلے جائے. سخت نے قسمیں کھا, کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تو کوئی بات کی نہیں, جھوٹ بولا, جھوٹ بول کر چھوٹ چھوٹ. اور یہ بچہ انتہائی پریشان تھا, اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا, کہا اے آسمان والے تجھے یہ پتا ہے, تیرے سوال سے نہیں جانا کہ میں سچا تھا اپنے بات, لیکن آج میں جھوٹا نظر آ رہا ہوں اور جو جھوٹا تھا وہ سچا بن کر بیٹھ گیا. اللہ تعالی نے اس جھوٹے کے جھوٹوں کو اور اس کے جھوٹوں کے فوج یہ سورہ منافق تین میں کھول دی, فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اخیر آیا کہ یہ لوگ جب آج کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول, فرمایا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے کہ یہ لوگ دلی طور پر جھوٹے, دل ان کے سیاس, جو کچھ زبانوں میں ہے وہ دل میں نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹوں کا خوف. اور اسی طرح سورہ توبہ میں سبوں کے موقع پر جن لوگوں نے جھوٹ بولے تھے اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹوں کے جھوٹوں کو اس میں ذکر کیا, فرمایا کہ یہ منافق لوگ جو ہیں یہ حال وقت جاتے رہتے ہیں اس بات سے کہ کہیں ان کے جھوٹوں کے بارے میں خلاف واقعہ کی شاید یہ کر رہے ہیں قرآن کی کوئی ایت نہ بنا. اور اللہ تعالیٰ نے اور بلکہ اللہ نے ان ذلیل لوگوں کے جو واقعات جان فرمائے ہیں وہ ان لفظوں کے ساتھ کہ من ہوں و من ہوں و من ہوں, ان میں سے ایسے بھی ہیں, ان میں سے ایسے کردار کے حامل بھی ہیں, ان میں سے ایسے خبیث لوگ بھی ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ زندگی کی جتنی قداسیں ہیں کہیں سبھی کے سبھی سوچ میں ان کی جمع نہ کر, ان دلیلوں کی ذلت کے کارنامے قرآن مجید میں قیامت تک ثبت ہو گئے. اور جن لوگوں نے اپنے قول میں اور اپنے فعل میں سچائی سے کام لیا اللہ نے ان کی تعریف کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر اپنی تجارت میں سچا ہے یہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا, یہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہوگا. تجارت کی سچائی کیا ہے؟ اس میں ملاوٹ نہیں کی, اس میں دھوکہ نہ دیا جائے. مومن کی گائے یہی ہے کہ وہ دھوکے سے پاک ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منڈی سے گزرے تو آپ نے گندم کا ایک ڈھیر دیکھا, اوپر سے سوکھا ہوا تھا, اس میں ہاتھ ڈالا تو وہ ڈھیلا ہو گیا, ہاتھ بھوک گیا. آپ نے فرمایا کہ اے صاحب کام ما ہذا, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اصابت حسنا, بارش ہو رہی تھی, بارش ہو رہی تھی, بارش کی وجہ سے یہ گندم بھیج گئی, وہ نیچے کر رہی ہے, سوکھی ہوئی اوپر کر رہی. آپ نے فرمایا کر یاد رکھنا, من غشا فلیس منا, جو شخص دھوکا دینے کی کوشش کرتا ہے وہ میری امت سے خارج ہے. آج ہم نہ قول میں سچائی نظر آتی ہے, نہ فعل میں, نہ عمل میں نظر آتی ہے. اور عملی طور پر جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو شرک و بدعت میں مدد ہوتی ہے. عقیدہ تو ہی جو ہے وہ ہم نے کبھی نظر آتا ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ غیر کچھ نہیں کرتا, اس کے اسماء میں, اس کے افعال میں, اس کی عبادت میں جملہ عبادات جو ہیں وہ صرف اللہ کا حق ہے, اور عبادت کا حق غیر کو دینا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور مومن, یہ مومن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اور پھر سچائی اختیار ہے, اور جھوٹے لوگوں کے جو واقعات اللہ نے بیان فرمائے اس کردار سے یہ اجتناب نہ کرے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچوں کی سچائی میں ان کی اقتداء کی توفیق بخشے, اور جن لوگوں نے اپنے قول اور عمل میں جھوٹ بولا اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق بخشے, اور اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق جمیع اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.
فرض کفایا ہوتا ہے عام حالات میں, اور بعض حالات میں فرض عین ہوتا ہے. تو ان میں سے ایک شیخ آپ نے یہ بھی بیان کی کہ جب خلیفہ وقت یا امیر وہ حکم دے دے پوچھ کر یا آدمی شرکت کرنے کا, آج کل ہمارے مختلف تنظیمیں ہر ایک کا ایک اپنا اپنا امیر ہے, تو کیا ایک امیر کا حکم جو ہے یہ سب پر لاگو ہوگا یا یہ اس خلیفہ کے حکم میں نہیں آتا؟
اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ الامام جملۃن یقاتل من قبلہ, مسلمانوں کی قیادت جو ہے یہ متحد ہے. ایک زمانے میں صرف ایک خلیفہ, ایک امام, اور اس کی ابتدا میں جہاد ہوتا ہے. اصل طریقہ کار جو اسلام نے وضع کیا وہ یہ ہے, اور اس وقت جو جس کو ہم اپنائے ہوئے ہیں اس کو شروع کرنا مشکل ہے. البتہ جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اور پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں ان کا درست اور ان کی نیت ہوتا ہے, لیکن یہ طریقہ کار جو ہے یہ شریک نہیں ہے. اور کچھ سوال کسی بھائی نے کرنا؟
دوسری بات یہ, آج کل ایک سوال عام ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر کچھ حالات اس طرح کے نظر آ رہے ہیں تو لوگ اس خوف و ہراس کی صورت میں راشن لے کر جمع کر رہے ہیں, تو یہ راشن جو ہے یہ ذخیرہ اندوزی کے ضمن میں آتا ہے؟
نہیں, یہ اس میں نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی میں وہ یہ ہوتا ہے, ذخیرہ اندوزی اس وقت منع ہے جب شہر بازار میں دستیاب نہ ہو. اگر شہر بازار میں عام ہو تو پھر اسلام میں ذخیرہ اندوزی منع نہیں ہے.